ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے. انشاءاللہ ایک منٹ میں آغاز کریں گے نشست کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکہف کے پانچویں رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں, آیت نمبر 32 سے, جو دجالی فتنہ اس کے توڑ پر بات ابتدان سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورۃ کہف میں اسی اعتبار سے مضامین رکھے ہیں. اسی طرح مادہ پرستی کی مذمت میں اب ایک واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں دو دوستوں کا. یہ دو دوست کوئی خاص پس منظر مفسرین نے اس میں بیان نہیں کیا, کوئی روایات نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ بغیر نام لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو دوستوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ دو دوست, ان میں سے ایک دنیا دار تھا, ایک خدا پرست تھا. جو دنیا دار انسان تھا اس نے پلان یہ کیا کہ وہ انگوروں کے باغات لگائے اور ان کی حفاظت کے لیے کھجوروں کی جو ہے وہ باڑ لگائی جائے, اور یہ عرب میں بڑا آئیڈیل باغ ہوتا ہے کہ انگوروں کی باغات کو کھجوروں کی باڑ سے حفاظت اور پروٹیکشن میں جو ہے وہ لیا جائے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اس نے پلان یہ کیا کہ ان دونوں باغات کے درمیان جو ہے وہ کچھ حصہ رہنے دیا جائے, جو کھیتی باڑی کی صورت میں گھر کے اناج کے لیے جو ہے وہ اناج بھی پیدا ہو سکے, تو ایک حصہ اس نے کھیتی باڑی کے لیے بھی مختص کیا. پھر اس نے پلان کیا کہ فلاں جگہ سے جو ہے وہ نہر کھودی جائے, اور یہ ہے کہ آب پاشی کے نظام کو بھی جو ہے وہ مضبوط کر دیا جائے دونوں باغات اور کھیتی کے حوالے سے. بہرحال یہ پوری پلاننگ اس نے کی دنیا دار انسان نے, اور اس شخص کو اپنے پلان اور منصوبے پر بہت جو ہے وہ ناز تھا, اور اسی میں پھر اس نے تکبر کیا, مادہ پرستی کا وہ شکار ہوا. اب اس کا جو دوست تھا خدا پرست, وہ آ کے اس کو سمجھاتا تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ یاد کرو, یہ ساری نعمتیں دینے والا جو ہے وہ وہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب بھی وہ خدا پرست اس کو سمجھاتا, درویش انسان, یہ دنیا دار انسان اس کو ذلیل کرتا, اس کی تذلیل کرتا کہ تم جو ہے وہ مجھ سے حسد کرتے ہو, جیلس ہوتے ہو, مجھے یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں, تم چاہتے ہو کہ یہ میرے پاس سے ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ مادہ پرستی کی مذمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ واقعہ رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس دنیا دار انسان کے باغوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا. فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اے نبی آپ ان کے لیے دو آدمیوں کا احوال اور ان کا حال بیان کیجئے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے انگوروں کے. یعنی اب آپ یہاں غور کیجئے گا, بار بار الفاظ کیا ہیں, جعلنا جعلنا, ہم نے کیے, ہم نے بنائے, ہم نے بنائے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس شخص, وہ شخص کیا کہہ رہا تھا, دنیا دار انسان, میں نے کیا, یہ میری پلاننگ تھی, یہ میری جو ہے وہ صلاحیتیں لگی ہیں, تو پھر یہ اتنے باغات ہیں کہ جو کہ منظم نظام وہ مربوط وہ ہو پایا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب, کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے انگوروں کے. وحففناهما بالنخل, اور ہم نے انہیں کھجوروں کی درختوں کی باڑ سے انگوروں کے باغ کو جو ہے وہ گھیر لیا. وجعلنا بینہما زرعا, اور ہم نے ان کے درمیان جو ہے وہ کھیتی رکھی, زراعت رکھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا, اور دونوں باغ اپنا خوب جو ہے وہ پھل لائے. ولم تظلم منہ شیئا, اور پیداوار میں دونوں باغوں نے کوئی کمی نہیں کی. وفجرنا خلالہما نہرا, اور اللہ فرمانے کہ ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان نہر ہے کہ جو کہ جاری کر دی. اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ یہ میری پلاننگ, میں نے جو یہ کام کیا. وَقَانَ لَهُ ثَمَر, اور اس کے لیے بہت جو ہے وہ پھل تھا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, تو وہ اپنے اس خدا پرست انسان سے, یہ دنیا دار انسان, کہتا تھا کہ جبکہ وہ اس سے بحث کر رہا تھا. دنیا دار انسان کو جب وہ درویش انسان سمجھاتا کہ بھائی اللہ کو بھی یاد کرو, ساری نعمتیں وہ دینے والا ہے, اس کو تم نے بالکل نظر انداز کر دیا, تو لہٰذا اب یہ اس سے مباحثہ کرتا تھا, اس کو تذلیل اس کی کرتا تھا, اور کہتا تھا کہ انا اکثر من کا مالا وعز نفرا, کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی, اور نفری کے اعتبار سے, اور عزت کے اعتبار سے بھی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ دنیا دار انسان اپنے باغ میں جو ہے وہ داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. اور یہاں ظلم کیا تھا کہ وہ مادہ پرستی کا شکار ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، وہ بولا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی یہ باغ جو ہے وہ برباد ہوں گے. اب یہ مادہ پرستی کے جو شیڈز ہیں وہ دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں کہ انسان اب یہ کہہ رہا ہے بس اپنی پلاننگ پر ہی اس کا بھروسہ کہ اتنی زبردست میں نے پلاننگ کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ان باغات پر کوئی مصیبت آئے گی، کبھی یہ برباد ہوں گے. اور کلائمیکس کیا ہے مادہ پرستی کا، انسان کہاں تک پہنچتا ہے. فرمایا کہ وما اظن الساعۃ قائما، اور میں یہ خیال نہیں کرتا، گمان نہیں کرتا کہ کوئی قیامت بھی جو ہے وہ برپا ہونے والی ہے. یہ ہے مادہ پرستی کی انتہا کہ انسان پھر آخرت کا بھی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور بالفرض اگر میں نے یہ مان بھی لیا کہ قیامت ہو جائے گی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، تو پھر یہ ہے کہ میں لازماً اس دنیا سے بہتر وہاں پر مجھے لوٹایا جائے گا، میں وہاں جو ہے وہ پاؤں گا. یہ ہے مادہ پرستی کی کیفیت کہ انسان اس خوش فہمی جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں دے رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، جب یہاں راضی ہے تو آخرت میں تو مجھ سے اور راضی ہوگا اور اس سے بڑا چڑھا کر جو ہے وہ دے گا. اللہ تعالیٰ اس گمان سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بات بہت کانٹے کی ہے کہ مال کا اس دنیا میں دیا جانا یہ اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں، اور اس دنیا میں کچھ نہ دیا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں. اگر مال کا کچھ دیا جانا یا کسی نعمتوں سے نواز کر کچھ کسی کو دے کر اور وہ عزت کی علامت ہوتی تو قارون اور فرعون جو ہے وہ باعزت لوگ ہوتے. کس طرح سے فرعون کو مصر کا اقتدار بخشا اللہ تعالیٰ نے، قارون کو اتنا مال دیا، اتنے خزانے دیے کہ شمار ناممکن، ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے قوی جماعت جو وہ درکار ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے ایک کو زمین میں دھسا دیا گیا قارون کو، اور ایک کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا. تو دنیا میں کچھ دیا جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں، اور کسی کو دنیا میں نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں. ورنہ حضرت بلال کو کہاں کھڑا کریں گے آپ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں، حبشی غلام، لیکن یہ ہے کہ دین اسلام نے پھر جب وہ قبولیت ہوئی ہے، اسلام کو قبول کیا، تو وہ کیا مقام تھا کہ مؤذن اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرار پائے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بلال، میں جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہاری آہٹ سن رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت بلال آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو لہٰذا یہ ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے امیر المومنین کے سیدنا بلال آگے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جو حضرت بلال کو ملا. تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ جب مجھے اس دنیا میں اللہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوش ہے اللہ، تو آخرت میں تو میں اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاؤں گا. یہ ہے خوش فہمی مادہ پرستی کی وجہ سے. قال لہ صاحب، اب اس کا جو درویش دوست تھا وہ اس نے کہا، اس نے سمجھایا، وہو یحاورہ، کہ جبکہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا، اکفرت باللذی خلقک من تراب، کہ میرے دوست تم ذرا غور کرو کہ کیا تم اس ہستی کا کفر کرتے ہو، اس ہستی کے ساتھ کفر کرتے ہو، خلقک من تراب، کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم سب کی حیثیت کیا ہے؟ ایک حقیر پانی کی بوند سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفے سے، ایک حقیر بوند سے، ثم سواک رجلا، اور پھر اس اللہ ہی نے تمہیں بنا دیا پورا مرد، لیکنہ ہو اللہ ربی، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہی اللہ ہے کہ جو کہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں کرتا، نہ مادے کو اور نہ کسی جو ہے وہ دیگر مخلوقات کو، اللہ ہی ہے کہ جو کہ سب کچھ کرنے والا ہے، مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی، وہ میرا رب ہے. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، وہ سمجھانے لگا اپنے دنیا دار مادہ پرست دوست کو کہ کیوں نہ جب تم داخل ہو اپنے باغات میں تو تم کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ، یعنی یہ جو ہوا ہے اللہ کی چاہت سے ہوا ہے، لا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اور مگر اللہ، یعنی اگر تو مجھے اپنے سے کمتر دیکھتا ہے، یعنی تو میری تذلیل کر رہا ہے اور کمتر دیکھ رہا ہے مال میں اور اولاد میں، فاسا ربی ان یوتی یعنی خیر من جنتک، تو ممکن ہے قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے جو ہے وہ بہتر باغ عطا فرما دے, یہ بھی تو ممکن ہے. وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ, اور تیرے ان باغات پر آفت بھیج دے آسمان سے کوئی. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, اور یہ باغات وہ مٹی کا چٹیل میدان جو ہے وہ ہو کر رہ جائیں, بالکل مٹی میں مل جائیں. وَيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا, اور جس نہر پر تو زیادہ اتراتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے یہ پورا نہر جو ہے وہ نکال کر لایا ہوں زراعت کے لیے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے. فلن تستطیع لہ طلبا, اور پھر تمہارے اندر یہ استطاعت نہ ہو کہ دوبارہ سے تم اس کو طلب کر سکو, اس کی تلاش کر سکو. اور پھر ہوا کیا, وہ احیط بثمرہ, اس دنیا دار انسان کے پھل وہ عذاب میں گھیر لیے گئے, باغات کو عذاب میں گھیر لیا گیا. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا, اور اس میں سے جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا جو ہے وہ رہ گیا. وہی خاویت علی عروشہا, اور باغ اپنی چھتوں پر جو ہے وہ گر گیا, نیچے چھتریوں پر جو ہے وہ گرا ہوا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, الفاظ نوٹ کرنے والے ہیں کہ جب اس نے اپنے باغات کے جو بڑے پھلوں سے لدے پندے تھے ایک دن پہلے, اب صبح اس نے جو حال دیکھا کہ بالکل چٹیل میدان اور باغات جو ہے وہ مٹی برابر ہو گئے, تو اس نے کہا کہ اے کاش لم اشرک بربی احدا, کہ میں اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں کرتا. اب یہاں بتائیں پورے واقعے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ دنیا دار انسان اس نے کوئی بت بنایا ہوا تھا اور اس کی جو ہے وہ پرستش کرتا تھا, کوئی ایسا ذکر نہیں. تو یہاں شرک سے کیا مراد ہے, شرک آف دا ٹائم, مادہ پرستی, یہ ہے بہت بڑا شرک اس دور کا کہ جس میں میں اور آپ بھی جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اور اکثریت اللہ ماشاء اللہ یہ مادہ پرستی کا شکار ہے. اس کے جو بینیفٹس ہیں, اس کے جو مظاہر ہیں اس مادہ پرستی کے, وہ کیا ہیں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی جب مادہ پرستی کا انسان شکار ہوتا ہے تو معجزات کا بھی جو ہے وہ انکار کرتا ہے. یہ ڈینائل آف میریکلز کہ بھئی یہ معجزہ یہ تو عقل کو عاجز کرنے والی شے ہے, اور مادہ پرستی جو ہے وہ تو قرآن و سنت سے اوپر جو ہے وہ عقل کو رکھتی ہے کہ جو چیز عقل میں آئے گی بس وہ مانیں گے. تو لہٰذا معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کہ عقل کو عاجز کر دے. تو لہٰذا یہ ہے کہ معجزات کا انکار کیا گیا. پھر ریلائنس آن مینس, یعنی جو ذرائع ہیں اسباب ان پر جو ہے وہ مکمل اعتماد, اللہ کو بالکل صرف نظر کر دینا, یہ ہے اصل میں کہ جو مادہ پرستی کے شیڈز ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مادہ پرستی کی شیڈ اور قسم سے ہماری حفاظت فرمائے. اس نے کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ وہ خود اس قابل ہوا کہ وہ کوئی بدلہ لیتا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ, یہاں اختیار اللہ اس برحق ہستی ہی کے لیے ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا, اور وہی بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے اور وہی بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے. اب حیات زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور بیان فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال, وہ کیسی ہے. کماءٍ, پانی کی معنی. انزلناہ من السماء, کہ جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط بھی نبات الارض, اور پھر اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا. فاصبح حشیماً تزروح الرياح, اور پھر وہ کھیتی چورا چورا ہو گئی اور ہوائیں اس کو پھر اڑاتی پھرتی. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ مثال کے ذریعے سے دنیا کی حقیقت واضح کر دی کہ ایک بیج بویا جاتا ہے اور یہ ہے کہ پھر وہ کھیتی نکلتی ہے, جوبن پر آتی ہے, اور پھر اس کا بھی اینڈ ہوتا ہے, وہ زرد ہو کے چورا چورا ہو کے مٹی میں مل جاتی. اسی طرح انسان کی پیدائش ہوتی, بچپن ہے, لڑک پن ہے, جوانی ہے, ادھیڑ عمر ہے, پھر بڑھاپا ہے, اور یہ ہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو واپس بلا لے یا کسی کو بڑھاپے میں بلا لے, جانا سبھی کو ہے. تو لہٰذا کھیتی بھی زمین میں مل گئی مٹی میں, اور انسان بھی زمین میں مل گیا, اور اس اعتبار سے تو کھیتی اور انسان برابر ہو گئے. دا ڈیتھ دا لیولر کہہ دیا جاتا ہے کہ موت یہ سب کو برابر کر دیتی, لیکن ایک اعتبار سے جو ہے وہ کھیتی اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے. کھیتی تو زمین میں مل گئی, معاملہ ختم ہو گیا, کوئی اس سے باز پرس نہیں, کوئی باس بادل موت نہیں, لیکن یہ معاملات دوبارہ اٹھایا جانا، ایک ایک عمل کا حساب کتاب لیا جانا، معاوضہ ہونا، یہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہے انسان کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو کھیتی اور انسان میں ہے۔ تو اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ انسان کو بھی ہم دوبارہ سے یعنی اس زمین میں ملائیں گے اور اس سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ اب اس دنیا میں امتحان کیا ہے میرا اور آپ کا، کن چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزما رہا ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو وہ نیک اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، کہ جو نبی آپ کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں اجر کے اعتبار سے۔ وہ خیر عملا، اور بہت بہتر ہیں آرزو لگانے کے اعتبار سے۔ یہ مال اور اولاد، ان سے تم آرزو لگاؤ گے کہ تو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، یہ لائبلٹیز نہیں، یہ ایسٹس نہیں ہیں، لائبلٹیز ہیں۔ ان کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی، بچوں کی نعمتیں دی ہیں، تو ہر بچے کے بارے میں روز قیامت سوال ہونا ہے کہ کیسی تربیت کی ان کی، کیا صرف دنیا میں ہی کھپا دیا، جوانیاں جو ہے وہ ان کی لگا دیں اعلیٰ کیریئر کے لیے، اور اعلیٰ ترین کیریئر قرآن کا سیکھنا سکھانا، اس کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ماتھے پر بل نہیں، کوئی تمہیں فکر نہیں اپنی اولاد کے حوالے سے، تو پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ تو یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہ جانے والے وہ نیک اعمال ہیں۔ جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے تین بھائی ہیں، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو فوراً ایک بھائی ہے کہ جو کہ ساتھ چھوڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال و دولت۔ وہ اس کے ساتھ نہیں جاتا، فوراً جو ہے وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے، دوسرے اس پر عیاشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ہی جو ہے وہ قبر میں تدفین کر کے اس کو لٹا دیا جاتا ہے قبر میں، تو دوسرا بھائی جو اس کے رشتے دار ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا قبر میں۔ اور تیسرا بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو کہ ساتھ جانے والا ہے، اور وہ ہے عمل انسان کا، اب چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ ساتھ جائے گا، اور اسی اعتبار سے پھر فیصلے ہونے۔ اور نیک اعمال اگر انسان ساتھ لے کے جائے گا تو واقعتاً پھر وہ ہے کہ جو کہ انسان کے کام آنے والے ہیں۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، جو بہت بہتر ہیں اجر کے اعتبار سے بھی اور آرزو لگانے کے اعتبار سے۔ اب قیامت کا منظر، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، آج یہ پہاڑ کے جو تمہیں زمین میں دھسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور محال ہے ان کا ادھر سے ادھر ٹس سے مس ہو جانا، لیکن یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اللہ کے حکم سے یہ اپنی بنیادوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر، اور یہ کہ روئی کی گالوں کی طرح جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے۔ اور جب ہم پہاڑ چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو بالکل چٹیل میدان جو ہے وہ دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اسی زمین پر اس کے کرسٹ اینڈ ٹرفس کو جو ہے وہ بالکل کوٹ کوٹ کر برابر کر کے ہم انہیں پھر جمع کریں گے، معاشر ہے کہ جو کہ برپا کریں گے، فلم نقادر منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ اورزو علی ربی کا صفا، اور وہ اے نبی آپ کے رب کے سامنے صف بستہ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ جو وہ پیدا کیا تھا، یعنی عالم ارواح میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کی ارواح کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے جو عہد الس لیا تھا، اس کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دیکھو آج بھی تم ویسے ہی جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ روز محشر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے، تمہیں یہ زوم تھا کہ ہم تمہارے لیے ہرگز یہ یعنی جو بھی یہ وعدہ گاہ ہے وقت مقررہ وہ نہ ٹھہرائیں گے، یہ قیامت جو ہے وہ ہوگی نہیں، ووزی الکتاب، اور پھر کتاب ہے کہ جو کہ رکھی جائے گی، فطر المجرمین مشفقین مما فی، تو نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ اپنے اس نامہ اعمال سے، اس کتاب سے جو ہے وہ ڈرتے ہوں گے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت اعمال، ہائے ہماری بدبختی، مال ہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس کا احاطہ کیا ہوا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر بھی کوئی نیکی اور بدی انسان نے اس دنیا میں کی, وہ روز قیامت اپنی آنکھوں سے جب وہ دیکھے گا, یہ پوری فلم ہے کہ جو کہ چلائی جائے گی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور وہ پالیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور نبی آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا. اب اس کے بعد وہ قوت کہ جو ہماری دشمن ہے, جو ہمیں امتحان میں ناکام کرنا چاہتی ہے اس امتحان میں کہ جس میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, اور وہ کون سی قوت ہے؟ وہ شیطان کی قوت ہے. اس کا تذکرہ آ رہا ہے قصہ آدم و ابلیس دوبارہ سے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجن, پہلی دفعہ قصہ آدم و ابلیس میں یہاں اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کس میں سے تھا. کانا من الجن, یہ جن جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, وہ اپنے رب کے حکم سے جب وہ نکل بھاگا, آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا. افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی, اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں, کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا جو ہے وہ دوست بناتے ہو؟ یعنی اللہ تعالی ہم سے پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو اے اولاد آدم, میں نے تو تمہارے آگے تمام فرشتوں کو جب وہ جھکا دیا, میری تخلیق کا تم ماسٹر پیس ہو, سپر کریشن, یہ انسان اشرف المخلوقات. لہذا یہ ہے کہ تم ایک شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کو اپنا دوست بنا بیٹھے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, وہ تو تمہارا دشمن ہے. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, اور برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدلہ. مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ, فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے انہیں یعنی جنات کا نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہ حاضر کیا نہ بلایا, اور نہ خود ان کے پیدا کرتے وقت. وما کنت متخذ المضلین عضدا, اور میں گمراہ کرنے والوں کو دوست اور اپنا بازو بنانے والا نہیں ہوں, یعنی ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. ویوم یقول, اور جس دن وہ اللہ فرمائے گا, نادوا شرکائی الذین زعمتم, کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو کہ جنہیں تم نے معبود گمان کیا تھا. فدعوہم, پس وہ اپنے معبودان باطل کو پکاریں گے بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم, تو وہ انہیں ہرگز کوئی جواب نہ دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا, اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ ہے کہ جو بنا دیں گے. ورال مجرمون النار, اور نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو آگ میں. فظنوا انہم واقعوها, اور وہ سمجھیں گے, وہ گمان کریں گے کہ اب وہ جہنم میں جو ہے وہ گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا, اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہولناکی اور اس انجام بس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل, فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو البتہ اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثالیں ہیں کہ جو بیان کی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن یہ انسان ہی ہے کہ جو کہ ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے, مان کے نہیں دیتا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور لوگوں کو کسی بات نے نہ روکا کہ وہ ایمان لے آئیں کہ جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اور وہ اپنے رب سے جو ہے وہ بخشش مانگے. لیکن کیا چیز روکنے والی تھی؟ فرمایا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, بجوز اس کے کہ ان کے پاس پہلوں کی جو ہے وہ روش ہے, یعنی یہ بھی جو ہے وہ ضد میں اڑے ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان کے پہلوں نے جو ہے وہ ضد کی تھی. او یات یہم العذاب قبولا, یا ان کے پاس وہ آ جائے کہ جو سامنے کا عذاب ہے کہ جو ان سے پچھلے لوگوں پر جو ہے وہ آیا تھا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور اے نبی ہم رسول نہیں بھیجتے مگر یہ کہ خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. ویجادل الذین کفروا بالباطل, اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں میں. لیدہدو بہ الحق, تاکہ وہ اس سے حق بات کو جو ہے وہ ہٹا دیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا, اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو اور جس سے وہ خبردار کیے گئے تھے ایک مذاق, ایک کھیل ہی بنا لیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اپنے رب کی آیات سے جو ہے وہ سمجھایا گیا ہو, اس کو نصیحت کی گئی ہو, فَعَارَضَ عَنْهَا, تو اس نے اس سے اعراض کیا, منہ پھیر لے. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. آج اللہ کی آیات سے ہی یہ تذکیر یہ یاد دہانی ہم سب بھی حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بس سے اور اس روش سے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس ذکر سے اللہ کے ان آیات سے اعراض کرنے والے ہو گئے, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے جو ہے وہ نکال دیا, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا کہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا, اور بھول گیا وہ کہ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے اس سے آگے بھیجا تھا اپنے اعمال کو, بدعمالیوں کو. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ, بے شک ہم نے ان کے دلوں میں پردے ڈال دیے کہ وہ اس قرآن کو جو ہے وہ سمجھ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے گرانی ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اور اگر اے نبی آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اے نبی آپ کا رب تو بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا, اور اگر ان کے اعمال پر وہ ان کا معاوضہ کرنے لگے, لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, تو وہ جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب. یعنی ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ ان پر اگر اللہ معاوضہ کرنا شروع کر دے ڈھیل دینے کے بجائے, تو یہ کہ یہ بالکل یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. بَلْ لَهُمْ مَوْعِد, بلکہ ان کے لیے ایک وقت ہے کہ جو مقرر ہے, لَنْ يَجِدُ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا, اور وہ ہرگز اس کے یعنی جگہ اس کے بس اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور ان بستیوں کو کہ جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے پھر ہلاک کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْئِدًا, اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت ہے کہ جو کہ مقرر کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, بہت یہ مشہور و معروف. اصل جو روایات صحیح روایات سے جو بات ثابت ہے وہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے, اور دوران میں ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس وقت اللہ کا نمائندہ ہوں رسول کی حیثیت میں, تو مجھ سے بڑا کون علم رکھنے والا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں ہوں سب سے بڑا علم رکھنے والا عالم, اس وقت میں ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک تجربہ کرایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کل علم اے موسیٰ آپ کے پاس نہیں, ہمارے علم کی جو ہے وہ کئی برانچز ہیں, کئی شاخیں ہیں. ایک تشریعی علم ہے کہ جو کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کو دیا ہے, لیکن ہمارے علم کی بہت ساری برانچز میں سے ایک جو شاخ ہے وہ علم تکوینی بھی ہے, یعنی کون و مکان کا علم کہ جو کہ فرشتے جس طرح سے معمور ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ایک بندہ ہمارا ایسا ہے کہ جو فلاں جگہ پر آپ کو جب دو دریا ایک جگہ مل رہے ہوں گے اس کے سنگم پر, آپ وہاں جائیے اور ہمارے اس ساتھی سے جو ہے وہ ہمارے بندے سے ملیے خضر سے, تو لہٰذا آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہمارے علم کی جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ شاخیں ہیں اور کیا علم ہے کہ جو کہ ہم نے اس بندے کو جب وہ دیا ہے. یہ مسلم کی روایت میں یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ نقل ہوا. تو لہٰذا اب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جو بھی خادم ہیں یوشع بن نون کہ جو پھر ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی منصب پر فائز کیا, تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ ہیں یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے یوشع بن نون سے فرمایا, لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, کہ میں چلتا رہوں گا ہٹوں گا نہیں یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کے سنگم پر. مختلف رائے اس میں ہیں, فلاں جگہ بہت سے مفسرین نے اس میں اپنی رائے دی ہیں, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ خرطوم کے آس پاس جو ہے وہ یہ کوئی یعنی دو دریا جہاں ملتے ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ خضر ہمارے بندے آپ کو ملیں گے. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں چلتا جاؤں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کے سنگم پر. او امز یا حقوبہ, یا میں مدت دراز جب وہ چلتا رہوں گا جب تک کہ وہ جگہ مجھے نہ مل جائے. فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما, پھر جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے کہ جہاں خضر علیہ السلام کو جو ہے وہ ملنا تھا, تو وہ اپنی مچھلی جو ہے وہ بھول گئے. یعنی اب ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی مقرر کی تھی کہ بھئی یہ مچھلی جو آپ کھانے کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جب وہ جگہ آئے گی حضرت خضر سے ملاقات والی دو سنگم والی دریاؤں کے, تو لہٰذا وہاں پر یہ مچھلی زندہ ہوگی اور عجیب طریقے سے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے جو ہے وہی چلی جائے گی. اور آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں حضرت خضر آپ کو ملے گی. لیکن پھر ہوا یہ کہ جب یہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچے وہاں استراحت فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سو گئے, اور آپ کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون وہ جاگ رہے تھے اور یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے. ہوا کیا کہ جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے نسیا ہوتا ہوما تو وہ اپنی مچھلی جو ہے وہ بھول گئے, یعنی خیال نہیں رہا یوشع بن نون کو کہ جو انہوں نے منظر جو ہے وہ دیکھا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے پر وہ بتاتے کہ بھئی یہ مچھلی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ زندہ ہوئی اور اچانک یہ سمندر کے اندر ایک سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی. یعنی یہ ہے کہ یہ ایسا راستہ بنایا کہ وہ پانی جو ہے وہ ایک یعنی غار کی طرح جو ہے وہ اندر راستہ بنتا چلا گیا. فرمایا کہ فتخذ سبیلہ فی البحر سربا, تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا, پھر جب وہ آگے چلے گئے اس دو دریاؤں کے سنگم سے آگے موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھئی ہمارے لیے ذرا صبح کا ناشتہ لے آؤ, بھوک لگی ہے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, البتہ ہم نے اپنے اس سفر سے بہت تھکان ہے کہ جو کہ پائی, یعنی اس وقت تک تھکان نہیں ہوئی تھی کہ جہاں وہ جگہ تھی اصل کہ جہاں حضرت خضر کو ملنا تھا, لیکن اب اس جگہ سے اب آگے بڑھ گئے تو اب تھکان محسوس ہوئی. قال ارائیت, اب جو ہے وہ یوشع بن نون کو خیال آیا, انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا اس اوینا الی الصخرہ, کہ جب ہم پتھر کے اس پاس ٹھہرے تھے اس چٹان پر, فانی نسیت الحوت, تو بے شک میں مچھلی کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ آپ سے بھول گیا. وما انسانی ہوں الا شیطان ان اذکرہ, اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس مچھلی کا عجیب طریقے سے سمندر میں جانا اور زندہ ہو کر جانا جو ہے وہ ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں بڑے عجیب طریقے سے. قال ذلک ما کنا نبغی, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام تھا کہ جو کہ ہم چاہتے تھے, یہی پر تو حضرت خضر کو ملنا تھا. فرتد علی آثارہم قصصا, پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے, اپنے نشان پر راستے پر جو قدم بنے تھے اسی پر واپس پلٹے. فوجد ابنا من عبادنا, اور پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے حضرت خضر کو پایا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں یعنی اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا اللہ کے کوئی خاص بندے تھے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی قرائن بتاتے ہیں داخلی شہادت وہ یہ کہ یہ نبی تھے, لیکن ایک خاص تکوینی علم تھا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے شریعت کا علم جو کہ زمین کے لیے اللہ تعالی نے دیا تھا, اور حضرت خضر ہیں کہ جو کہ تکوینی علم رکھتے ہیں, یعنی جو بھی عالم بالا میں جو فرشتوں کے پاس جس طرح سے علم ہوا کرتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے احکامات پر وہ عمل کیا کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ صرف یہ بتانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کل علم آپ کے پاس نہیں, بلکہ ہمارے اس بندے کے پاس جائیں تو علم کی ایک شاخ آپ کو اور ملے گی, آپ کو معلوم ہوگا. فرمایا کہ فوجد عبدا من عبادنا, تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا. آتیناہ رحمۃ من عندنا, اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی. وعلمناہ من لدن علما, اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم دیا, یعنی اس کا علم تکوینی کے علاوہ بھی یہ جو فرمایا گیا جا رہا ہے کہ لدن علما, یہ علم لدنی تھی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کرنے والا ایک خاص علم. قال لہ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا کہ حل اتبعک, کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ تاکہ میں کچھ علم جو ہے وہ حاصل کر لوں. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ تاکہ اس بات پر میں بھی کچھ یعنی مجھے بھی آپ سکھا دیں اس بھلی راہ میں سے کہ جو کہ آپ کو سکھائی گئی. قال انک لن تستطیع معی صبرا, تو کلیئر کیا حضرت خضر نے کہ موسیٰ بے شک آپ میرے ساتھ تو چل لیں لیکن آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ. وکیف تصبر, اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے. الا ما لم تحط به خبرا, کہ جس کا آپ نے واقفیت سے احاطہ ہی نہیں کیا, اللہ نے وہ علم آپ کو دیا ہی نہیں. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ جلد مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ولا عاصی لک امرا, اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. جب یہ شرائط طے ہو گئیں تو اب یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا. قال فانی تبعتنی, خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پس اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہوگا یہ کہ فلا تسالنی عن شیء, آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کیجیے گا، یعنی جو بھی میں عمل کروں گا اس پر آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں آئے گا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کام کے بارے میں جو بھی ذکر ہے وہ کر دوں. فانطلقا، اب وہ دونوں چلے ہیں. حتی اذا رکب فی السفینہ خرقها، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ دونوں یہاں یعنی چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے. خرقها، تو حضرت خضر نے یہ کیا کہ وہ کشتی والا ایک غریب انسان تھا، اور یہ ہے کہ وہ سواریاں لے جاتا تھا ایک کنارے سے دوسرے کنارے، اور جو ہے وہ اپنی روزی کماتا تھا. اب جیسے یہ سوار ہوئے کشتی میں اس غریب انسان کی، انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب علم تشریح کے اعتبار سے تو یہ ایک نقصان تھا ہے غریب آدمی کا ناحق، تو لہٰذا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، فوراً بولے قال اخرقتھا لتغرق اہلھا، کہ اے خضر آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا کہ تاکہ جو ہے وہ یعنی تم اس کے سواروں کو جو ہے وہ غرق کر دو. لقد جیت شیئا امرا، البتہ آپ نے تو ایک بہت ہی خطرے والی بات ہے کہ جو کہ کی ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ دیکھیں میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یاد آ گیا اور فرمایا کہ اس پر آپ میرا معاوضہ نہ کیجئے کہ جو کہ میں بھول گیا. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر کوئی مشکل نہ ڈالیں. فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے بڑھے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، ایک نوجوان کو ملے، تو حضرت خضر آگے بڑھے اور اس نوجوان کو جب وہ قتل کر دیا. قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، اب وہ شریعت کے اعتبار سے یہ بھی ایک جو ہے وہ گناہ کی بات تھی کہ ناحق کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے خضر، کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی قصاص کے آپ نے قتل کر دیا؟ لقد جیت شیئا نکرا، البتہ آپ نے ایک ناپسندیدہ کام ہے کہ جو کہ کیا ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، دوبارہ سے یاد دلایا حضرت خضر نے کہ میں نے موسیٰ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی، انہوں نے فرمایا کہ اگر اے خضر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا یا میں پوچھوں تو یہ ہے کہ پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، البتہ آپ کو میری طرف سے ایک عذر ہے کہ جو کہ پہنچ چکا ہے. فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے بڑھے چلے. حتی اذا اتی اہل قریۃن استطعما اہلھا، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، انہوں نے گاؤں والوں سے جو ہے وہ کھانا مانگا. طویل سفر کر کے آئے تھے گاؤں والوں کے پاس، بھوکے تھے، دونوں نے کھانا مانگا. فآبوا ان یضیفوہما، تو گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی سے، ضیافت سے صاف انکار کر دی کہ ہم کوئی تمہیں کھانا والا نہیں دیں. فوجد فیہا جدارا، پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار ہے کہ جو کہ گاؤں والوں کی کوئی دیکھی. یرید ان ینقض فاقام، تو حضرت خضر جو ہے وہ آگے بڑھے، اس دیوار کے جو بالکل گرا چاہتی تھی حضرت خضر نے اس کو جو ہے وہ بالکل سیدھا کر دیا. اب یہ بات بھی بڑی عجیب لگی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی آپ نے بغیر کسی معاوضے کے ان کا کام کر دیا، جبکہ ان کی مہمان نوازی کا حال یہ ہے کہ ہم نے ان سے کھانا مانگا اور کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ نے آگے بڑھ کر ان کا کام کر دیا بغیر کسی معاوضے کے. قال لو شئت، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے خضر لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس پر ان سے کوئی اجرت طلب کر لیتے. قال ھذا فراق بینی وبینک، اب جو ہے وہ حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں آپ کو جو حقیقت حال ہے ان تینوں اعمال کا جو میں نے کیے، میں اس کی حقیقت آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اما سفینہ تو فکانت لی مساکین، سو وہ جو کشتی ہے جس میں میں نے سوراخ کیا تھا وہ چند غریب لوگوں کی تھی، جو یعملون فی البحر، کے جو دریا میں محنت مزدوری جو ہے وہ کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا، اور میں نے چاہا کہ میں اس میں اس کو عیب دار کر دوں، اس کو نقص جو ہے وہ اس میں ڈال دوں سوراخ کر کے. کیوں؟ وکانا وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کیونکہ ایک بادشاہ تھا ظالم کہ جو آ کے اچھی بھلی جو بھی کشتیاں تھیں ان کو قبضے میں لے رہا تھا، کوئی اس کی مہم ہوگی تو لہٰذا وہ قبضہ کر رہا تھا کشتی پر. تو لہٰذا یہ ہے کہ میں نے اس میں اس غریب انسان کی کشتی میں سوراخ کر دیا، کہ تاکہ میں اسے عیب دار کر دوں اور یہ عیب دار جو بھی کشتی ہے وہ اس کی نگاہ میں نہیں آئے گی، وہ اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جائے گی۔ وہ عمل غلام، اور رہا وہ لڑکا کہ جس کو میں نے قتل کیا تھا، فکان ابواہ مومنین، تو اس کے والدین دونوں جو ہے وہ مومن تھے، فخشین ان یرہقہما طغیانا و کفرا، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں جو ہے وہ نہ پھنسا دے، فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا و اقرب رحما، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو یعنی اس کے والدین کو ان کا رب بدلے میں جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو ایسی اولاد جو ہے وہ عطا فرمائے۔ لہٰذا ہم نے جو ہے وہ اس کو قتل کر کے اور نیک اولاد ہے کہ جو ان کو دی ہے۔ آگے وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار گاؤں والوں کی جو میں نے سیدھی کی تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، سو وہ تھی شہر کے دو یتیم بچوں کی، یعنی ایک گھر تھا اور اس کی ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی تھی، اور وہ گھر تھا یتیم بچوں کا کہ جس میں ان کے یعنی خزانہ ان کے لیے والدین نے جو وہ چھپا کے رکھا ہوا تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا، اور اس کے نیچے اس دیوار کے جو گرنے والی تھی ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو والد تھا وہ نیک تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، سو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جب جوانی کو بچے پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو وہ دونوں جو ہے وہ خزانہ حاصل کر لیں اور نکال لیں، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یعنی آپ کے رب کی رحمت سے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي، ارے موسیٰ میں نے جو بھی یہ کام کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا اس کے مطابق اسی کے حکم سے کیے، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہ کر سکے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے، یہود نے پوچھا تھا مشرکین کے ذریعے سے اللہ کے رسول سے کہ ذوالقرنین کون تھے، لہٰذا اب تین مہمات ہیں حضرت ذوالقرنین کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے پھر نشست کا اختتام کریں گے۔ یہ جو حضرت ذوالقرنین ہیں ان کے حوالے سے 1300 برس تک مفسرین کو پتہ نہ تھا کہ یہ اصل میں کون ہیں، لیکن جو بھی جدید مفسرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایران کے بادشاہ ہیں جن کا نام آتا ہے تاریخ میں کیخورس یا سائرس۔ اصل میں انہوں نے ایران جو دو حصوں میں منقسم تھا تقسیم ہوا تھا، تو لہٰذا یہ سائرس انہوں نے کیخورس بادشاہ نے یہ یعنی پارس اور میڈیا میں جو ایران تقسیم ہو گیا تھا انہوں نے جو ہے وہ ان دونوں حصوں کو جمع کر کے گریٹر ایران کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ تاج پہنتے تھے سائرس کیخورس، یہ اصل میں اس پر دو سنگوں والا تاج ہوتا تھا، یعنی انہوں نے ایران کو جو دو حصوں میں منقسم تھا لہٰذا اس کو گریٹر اسرائیل یعنی ایران بنایا تھا جمع کر کے، لہٰذا یہ دو سنگوں والا تاج ہے کہ جو کہ پہنتے تھے۔ تین مہمات کا ذکر ہے کہ جو کہ ملتا ہے ان کی اور گریٹر ایران کی توسیع کے لیے۔ پہلی مہم ان کی کہ یہ مغرب کی طرف اور عراق پر جو ہے وہ آئے، مغرب کی طرف آئے، عراق پر حملہ کیا حضرت ذوالقرنین نے، اور وہاں جو ہے وہ اسرائیلی جو ہے وہ قید تھے، اور وہ اسرائیلی کہ جو نبوکدنضر نے جب حملہ کیا تھا اور کئی یہودی وہ قید ہی بنا کے جو ہے وہ لے گیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے اس کا پوری تاریخ سمجھی تھی۔ تو لہٰذا وہاں حملہ ہوا عراق میں، ذوالقرنین نے حملہ کیا ان اسرائیلیوں کو جو ہے وہ انہوں نے آزادی دلائی، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو حضرت ذوالقرنین سے دلچسپی تھی کیونکہ انہی کے حملے سے ان کو آزادی ملی تھی، اسی لیے انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ترکی سے ہوتے ہوئے میڈیٹیرین تک جو ہے وہ گئے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر ان کی دوسری مہم تھی کہ جو مشرق کی طرف یہ آئے، اور یہ مشرق میں جو بلوچستان کا جو ساحلی علاقہ ہے مکران، اس کی طرف جب وہ آئے ہیں۔ پھر تیسری مہم ان کی شمال کی طرف دربن کے علاقے میں یہ گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک دیوار انہوں نے بنائی حضرت ذوالقرنین نے کہ جو سد ذوالقرنین کے نام سے جو ہے بڑی مشہور ہے، سد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی۔ اب یہ تین مہمات کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ، اور نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو نبی آپ ان سے فرمائیے کہ میں تمہارے سامنے ابھی اس کا جو بھی احوال ہے اور جو بھی پس منظر ہے میں بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے حضرت ذوالقرنین کو زمین میں قدرت دی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں ہر شے سے ساز و سامان دیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سو وہ ایک سامان کے پیچھے پڑے. اب یہ پہلی مہم کہ جو کہ مغرب کی طرف عراق پر یہ گئے حملہ کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ یہ حضرت ذوالقرنین سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچے. سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. وجدھا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندھا قوما, تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پایا کہ وہ دلدل کی ندی میں سورج ہے کہ جو کہ ڈوب رہا ہے, اور اس کے نزدیک انہوں نے ایک قوم ہے کہ جو کہ پائی. قلنا یا ذوالقرنین, تو ہم نے کہا, اللہ نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, کہ تجھے اختیار ہے کہ چاہے تو اس قوم کو سزا دے یا چاہے تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ اختیار کرو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه, تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے, جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے. ثم يرد الى ربي, پھر وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹایا جائے گا. فيعذبه عذابا نكرا, اور جب وہ قیامت برپا ہوگی تو اللہ وہاں پھر اسے سخت عذاب دے گا. واما من امن وعمل صالحا, اور جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے, فله جزاء الحسنى, تو اس کے لیے پھر بدلہ ہے بھلائی سے. وسنقول له من امرنا يسرا, اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کریں گے, سہولت اس کو فراہم کریں گے. ثم ادبا سببا, پھر حضرت ذوالقرنین ایک اور سامان کے پیچھے پڑے, یعنی اب یہ دوسری مہم ہے کہ جو مشرق کی طرف بلوچستان کے علاقے مکران تک یہ آئے ہیں. فرمایا کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے مشرق کی طرف, وجدھا تطلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, تو اس کو پایا دیکھا کہ وہ سورج ایک ایسے قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے نہیں بنایا تھا کوئی پردہ کوئی اوٹ. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی قوم کی طرف یہ آئے وہ گھر بنانے کا فن نہیں جانتی تھی, کھلے آسمان تلے جو وہ رہتے تھے. کذالک, اور پھر یہی ہوا جیسے کہ پہلے ہوا تھا, اختیار دیا گیا حضرت ذوالقرنین کو کہ آپ کا اختیار ہے اس قوم کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں. وقد احاطنا بما لديه خبرا, اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے احاطہ علم میں ہے. ثم ادبا سببا, پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے گئے, تیسری مہم ابھی شمال کی طرف آئے ہیں. حتی اذا بلغ بین الصدین, یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان, وجد من دونهما قوما, تو انہوں نے ان دونوں کے درے پر ایک قوم پائی, لا یکادون یفقهون قولا, اور وہ نہیں لگتے تھے کہ کوئی وہ بات سمجھیں. یعنی ایک لینگویج پرابلم تھی, وہ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تھے, ان کی بات یہ نہیں سمجھ رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر جو ہے وہ آیا ہے اور کوئی باتیں سمجھی گئی ہیں. قالوا یا ذوالقرنین, قوم نے کہا کہ اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج وہ زمین میں جو ہے وہ فسادی ہیں. اب یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو بہرحال اس میں بھی مفسرین کی مختلف آرائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو تحقیق ہے عبد الرحمن سہاروی رحم اللہ, جو قصص القرآن کے جو ہے وہ رائٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی دو قومیں ہیں شمالی اقوام, واللہ عالم, جو کہ بڑے فسادی تھے. فہل نجعل لک خرجا, تو اس قوم نے کہا کہ بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فسادی ہیں, تو کیا آپ اے ذوالقرنین ہمارے لیے کر دیں گے کچھ؟ یعنی ہم اگر آپ کے لیے کوئی مال جمع کر دیں, الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا, کہ تاکہ تو ہمارے اور ان یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار جو ہے وہ بنا دے, تاکہ یہ ہم پر آ کے جو ہے وہ حملے نہ کریں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے, یعنی مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. فائنونی بقوہ, بس تم یوں کرو کہ قوت بازو سے میری مدد کرو, یعنی مال تو میرے پاس ہے تم مین پار مجھے دو. اور اصل میں ہوتا یہی ہے کہ عمارتیں بن جاتی ہیں, کبھی بھی مال سے جو ہے وہ اللہ کے کام رکے نہیں, لیکن اصل ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وہ افرادی قوت کی ہوتی ہے, وہی افرادی قوت آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی. مسجد بھی بن جاتی ہیں, ادارے بھی دینی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازی نہیں ہوتے, اداروں کو چلانے والے وہ باصلاحیت جو بھی کردار ہیں وہ آگے نہیں آ رہے ہوتے. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ تھا, اور انہوں نے کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ مجھے مال نہیں چاہیے, میرے پاس مال بہت ہے, تم میری قوت و بازو سے جو ہے وہ مین پار سے مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما, میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہے کہ جو کہ بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, مجھے لوہے کے تختے لا دو, یعنی اسٹیل پلیٹس ہے کہ جو کہ مجھے لا کے دو, حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان ان اسٹیل پلیٹس کو جو ہے وہ بچھا دیا. قالن فقو, تو انہوں نے کہا کہ اب آگ لگاؤ. حتی اذا جالہ نارا, یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا ان پلیٹوں کو, اسٹیل پلیٹس کو ریڈ ہاٹ جو ہے وہ کر دیا گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس لاؤ اب پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس میں ڈالوں. اور یہ آج کی جو انجینئرنگ ہے کہ اسٹیل پلیٹس جب بچھائی جاتی ہیں کہ تو درمیان میں کناروں پر کچھ گیپس جو ہے وہ رہ جاتے ہیں, اور پھر ان اسٹیل پلیٹس کی گیپس کو فل کرنے کے لیے پھر بریزنگ ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے. یعنی انجینئرنگ میں یہ میٹلرجی کی جو اصطلاح ہے بریزنگ کی, وہ یہاں پر حضرت ذوالقرنین نے وہ عمل ہے کہ جو کہ کیا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ تاکہ میں ڈالوں, اور یہ پلیٹس کے درمیان جو بھی گیپ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور یہ دیوار اور مضبوط ہو جائے. فَمَسْتَعُوا أَنْ يَزْهَرُوهُ وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبًا, پھر وہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکیں گے نہ اس میں کوئی نقب لگا سکیں گے. قال هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي, ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے, یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اور یہ ہے بندہ مومن کی شان, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کے طرف جو ہے وہ کرتا ہے, کہ یہ سب کیا ہے اللہ کی طرف سے. هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي, یہی الفاظ جو وہ نکلنے چاہیے. فیضا جا وادو ربی جالہ دکا و کانا وادو ربی حقا, پر جب میرے رب کا وعدہ مقررہ وہ آ جائے گا قیامت کا, تو یہ کہ وہ اس کو ہموار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ مضبوطی آج میں دیوار میں دے رہا ہوں, ہر طرح سے اپنے جو بھی دنیاوی اسباب جمع کر کے ہم نے دیوار مضبوط کر دی, لیکن جب میرے رب کا حکم آئے گا قیامت برپا ہوگی تو پھر یہ ساری مضبوطی کچھ نہیں, سب جو وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ قیامت کا برپا ہونا میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وہ ترکنا بعدہم یومئذین یموج فی باغ, اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے باز کو باز پر اس دن ریلا مارتے ہوئے. یعنی یہ اشارہ ہے قیامت سے پہلے پہلے یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ جنگ ہوگی, اور بہرحال یہ ہے کہ یہ قرب قیامت یہ کام ہونے والا ہے. ونفخ فی الصور, اور پھر جب سور پھونکا جائے گا, فجمعناہم جمع, پھر ہم ان سب کو جو ہے وہ جمع کر لیں. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور ہم اس دن جہنم پھر سامنے کریں گے کافروں کے بالکل سامنے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ کافر کون ہیں کہ جو میرے ذکر سے جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں تھیں. وکانوا لا یستطیعون سمع, اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. آخری رکوع ہے انشاءاللہ مکمل کریں گے. فرمایا کہ افحسب الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا جو ہے وہ کارساز. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ابتدائی مہمان نوازی ہے کہ جو کہ بنایا ہے. یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کے مجرموں کی, کہ اللہ جو بھی جہنم میں عذاب ملے گا, اور اصل ضیافت تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ فرمائے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, بہت بڑی حقیقت سامنے رکھی جا رہی ہے کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون, خسارے میں کون. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی اور جہد وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں, غرق ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ اپنے طور پر یہ خیال کرتے رہے کہ وہ دنیا میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ابھی بزنس کراچی میں تو دوسرا لاہور میں اور پھر تیسرا کے پی کے میں, پوری دنیا میں میری برانچز پھیل گئیں. اور وہ کس کی کاسٹ پہ پھیلی؟ آخرت کی کاسٹ پر. دنیا کو کمایا آخرت کی کاسٹ پر. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے زوم میں یہ خیال کرتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اولائک الذین کفروا بآیات ربہم, یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا, ولقائه, اور اس کی ملاقات کا جو ہے وہ انکار کیا, آخرت کو بھی جھٹلایا. فرمایا جا رہا ہے فحبطت اعمالهم, ان کے سارے اعمال جو ہے وہ ہبت ہو گئے, بیکار چلے گئے, اکارت گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, اور یہ ایسے مجرم ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن بھی قائم نہیں کریں گے. یعنی کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامائے اعمال تولے جائیں گے کہ ہلکے ہیں یا بھاری, کون سا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے, نیک اعمال کا یا اعمال بد کا. لیکن یہ ایسے مجرم ہیں کہ جن کی ساری صحیح اور جہد دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئی, ہم ان کے لیے وزن بھی جو ہے وہ قائم نہیں کریں. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے, اپنا اپنا تجزیہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرا وقت زیادہ کہاں لگ رہا ہے دنیا کی خاطر جو ختم ہونے والی, کسی لمحے کا پتہ نہیں. اور آج کل کے حالات میں تو واقعتاً کسی لمحے کا پتہ نہیں. اور یہ کیفیت ہماری ہر بندہ مومن کی ہونی چاہیے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ موت آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کرونا وائرس سے آئے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی بھی سبب کو جو ہے وہ بنا کر اس دنیا سے ہمیں اٹھا لے, ہر ایک کا وقت متعین. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے لیے تو وزن بھی نہیں قائم کریں گے یوز قیامت. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا وہ جہنم باسبب اس کے کہ جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی و رسولی حزوا, اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو انہوں نے ہنسی مذاق ٹھہرا لی, کوئی ویٹج نہیں دی میرے احکامات کو, میرے رسولوں کو, میرے نیک بندوں کو. لیکن اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے ضیافت ہے جنت الفردوس سے, یعنی ابتدائی مہمان نوازی. اللہ تعالیٰ وہ جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرمائے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس کے سائے انتہائی جو وہ گھنے ہوں گے. خالدین فیہا, اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے. لا یبغون عنہا حولا, اور وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں پائیں گے, بدلنا نہیں چاہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکل کر جو ہے وہ نکال کر کہیں اور جو ہے وہ رکھا جائے. یہ جنت ایسی حسین جو ہے وہ جگہ ہے, ورنہ ہم دنیا کے اعتبار سے کتنی حسین جگہوں پر چلے جائیں, مری چلے جائیں, کاغان چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں, یوبیا چلے جائیں, وقتی طور پر وہ حسین اور اس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم زیادہ دنوں تک وہاں نہیں رہ سکتے. تھوڑے عرصے میں ہم بالکل جو ہے وہ وہاں سے اکتا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ گھر لوٹا جائے. ایسی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جنت ایسی جگہ ہے, اہل جنت وہاں جائیں گے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے جو ہے وہ کوئی جگہ بدلی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس کی وہ نعمت نصیب فرمائے. قل, اے نبی آپ فرمائیے, لو کان البحر مداد لکلمات ربی, کہ میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی جو ہے وہ یعنی بن جائیں باتوں کے لیے, یعنی تخلیق کی وسعت کا جو بھی بیان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے, لنفد البحر, اور یہ ہے کہ پھر یعنی ختم ہو جائے سمندر کا پانی, قبل ان تنفد کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں جو ہے وہ ختم ہو, یعنی سمندر سب جمع کر دیے جائیں اور وہ سیاہی بن جائیں اور وہ لکھنے بیٹھ جائیں اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے کلمات کو. لہٰذا یہ ہے کہ وہ سمندر ختم ہو جائیں, سیاہی ختم ہو جائے, لیکن میرے رب کی باتیں جو وہ ختم نہ ہو. ولو جئنا بمثلہ مددا, اگرچہ ہم اس کی مدد کو اور سمندر بھی جب وہ لے آئیں اور جب وہ ان کو سیاہی بنا دیں. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, انما انا بشر مثلکم, بلا شبہ دیکھو میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الی, ہاں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, اور تمہارا معبود تو وہ معبود واحد ہے اللہ سبحانہ وتعالی. فمن کانا یرجو لقاء ربی, سو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا, اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو جب وہ شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس کلام پر فہم بھی نصیب فرمائے, اللہ کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.